صلى على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. شب شہادت حضرت باب الحوائج ابی الحسن الامام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور بہرحال دعا یہ ہے کہ باب الحوائج ہیں، اور ان حالات میں جو حالات پوری دنیا میں سلسلہ چل رہا ہے، اس میں یہ کہ باب الحوائج ہیں، اور ان باب الحوائج میں سے ایک حضرت ابو الفضل عباس باب الحوائج ہیں، ایک حضرت علی اصغر، اور اسی طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی حاجتوں کا دروازہ، کہ جن دروازوں سے یا جس دروازے سے حاجتیں انسانوں کو ملتی ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کی ولادت کی تاریخ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہاں پر اس طرح سے بچوں کی آسانی کے لیے کہ 100 سال کا تقریباً فاصلہ حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت سے، یعنی حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے 27 ہجری، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے 128 ہجری. ابوا کے مقام پر ولادت ہوئی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. والد کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام ہیں کہ جن سے ہماری فقہ منسوب ہے، اور جن سے ہماری فقہ کو نام دیا گیا فقہ جعفری. والدہ کا نام ہے جناب حمیدہ، کہ جو اندلس سے جن کا تعلق تھا، اور ان کا لقب ہے حمیدہ، اور لقب ہے بربریہ. یہاں بربریہ اگر تاریخ میں ملے کبھی، تو ہماری یہاں بربری کا لفظ اور بربریہ کا لفظ ایک غلط معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس معنوں میں کہ جو شخص تہذیب سے، آداب سے، رسم و رسومات سے، ثقافت سے دور ہو، اور ایک ظالم و جابر شخص. جبکہ کیونکہ اندلس کا جو علاقہ تھا، وہاں سے اگر آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں، تو بربری اس کو کہتے تھے کہ جو ایک خارجی ہو، جو باہر کا ہو، اور جس کا تعلق اس سرزمین سے نہ ہو. یونانی زبان میں بھی جو تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ بربری اس کے اوپر اطلاق کرتے تھے، استعمال کرتے تھے، کہ جو یونان کا نہ ہو، یونان کے باہر سے آیا ہو. بہرحال اندلس سے تعلق تھا، اور اگر جس نسل سے، جس قبیلے سے جناب حمیدہ کا تعلق تھا، بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ وہ قبیلہ جناب نوح علیہ السلام کی اولاد وہاں آ کر بسی تھی، تو ان سے ان کی نسل چلی. جناب حمیدہ بربریہ اندلس سے تھیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینہ میں، امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ میں، تو کیسے آئیں؟ واقعہ وہی ہے کہ جو امام زمانہ کی والدہ کے سلسلے میں ملتا ہے، کہ جب جنگ ہوئی تو وہاں سے آپ قیدی بن کر، قیدیوں کے ساتھ مل کر، اور قیدیوں کے قافلے میں، کنیزوں اور غلاموں کے قافلے میں مدینہ آئیں. اور روایت ہے عکاشہ سے کہ اس نے کہا کہ چھٹے امام کی خدمت میں عرض کی کہ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے بیٹے موسیٰ کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈیے، اور جوان ہو چکے، تو کہا کہ ایک خاتون اس کے لیے معین ہے کہ جو آئے گی. کچھ دنوں بعد امام نے کہا، چھٹے امام نے، کہ فلاں بازار میں جاؤ، اور وہاں پر جو بردہ فروش ہیں، انہوں نے، ان کے پاس کچھ کنیزیں اور غلام ہیں. تو وہاں گیا، تھیلی میں امام نے ایک تھیلی دی چھٹے امام نے، اور عکاشہ وہاں پر گیا، اور راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ جو گفتگو ہوئی، اس نے کہا کتنے میں خریدو گے؟ اس نے کہا جتنے پیسے اس تھیلی میں ہیں. اس نے کہا میں 70 سونے کے سکے لوں گا، اور ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی کم ہوا، تو میں یہ کنیز تمہارے حوالے نہیں کروں گا، نہیں بیچوں گا. بہرحال تھیلی کو کھولا گیا، اس کی مہر توڑی گئی، تو اس میں 70 سونے کے سکے تھے، جو کہ امام کے علم غیب کی دلالت ہیں، علم لدنی کے. امام نے اس میں 70 سکے سونے کے ڈال کر دیے. اور واقعات بڑے عجیب ہیں. یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، آئمہ کی جو مائیں ہیں اور والدہ جو آئمہ کی ہیں، کہ کس طرح سے پروردگار عالم سبب کو، تمام اسباب کو معین کرتا ہے، مہیا کرتا ہے، کہ ایک طیب و طاہر خاتون کے جو امام کی ماں بننے کے لائق ہے، وہ کس طرح سے دنیا کے اس طرف ہو، مغرب کی طرف، اور کہاں سے اسباب مہیا ہوں، اور وہ آ کر پھر مدینہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت میں آئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ قرار پائیں اور چھٹے امام کی زوجہ قرار پائیں. تو میں یہ غلطی ہو گئی کہنے میں کہ امام موسیٰ کاظم کی زوجہ امام موسیٰ کاظم کی والدہ تھی, اور یہ واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ہے, نہ کہ امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے. اگر غلطی ہو گئی تو اس کی آپ تصحیح کر لیجیے گا, سبق لسانی ہو گیا مجھ سے, کہ یہاں زوجیت کی کس کی بات ہو رہی ہے؟ چھٹے امام کی, یعنی جناب حمیدہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ قرار پائی ہیں, نہ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب حمیدہ بربریہ. چھٹے امام نے ایک لقب دیا ہے عجیب جناب حمیدہ کو, کہ حمیدہ المصفاۃ من کل الدنس, کہ حمیدہ وہ ہے کہ جو ہر چیز سے, یعنی اپنی زوجہ کے بارے میں امام فرما رہے ہیں چھٹے امام, کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو ہر دنس سے, ہر رچ سے, ہر پلیدی سے اور ہر بری چیز سے پاک ہے. اور چھٹے امام کا یہ بھی قول ہے کہ اسی طرح سے حمیدہ کی ملائکہ حفاظت کرتے رہے, ہر برائی سے دور کرتے رہے, یہاں تک کہ وہ آ کر والدہ قرار پائیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. تو یہاں تک کیا بات ہوئی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 128 ہجری میں مدینہ میں ولادت ہوئی آپ کی, والدہ کا نام ہے جناب حمیدہ بربریہ. اور بربریہ کا لفظ میں نے بتایا کہ کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے, یہ عربی کا لفظ نہیں ہے, نہ یہ فارسی کا لفظ ہے, یہ آیا اندلس سے یا یونانی زبان سے, کہ وہ لوگ کس معنوں میں اس کو استعمال کرتے تھے, کہ جو جزیرہ یونان یا جزیرہ قبرص سے باہر کا ہو, اس کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے تھے, جیسا کہ مورخین نے اس لفظ کے بارے میں لکھا ہے. اس وجہ سے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی انسان پڑھتا حمیدہ بربریہ تو ایک عجیب سا تاثر آتا ہے. لہٰذا یہاں تک کی بات یہ کہ جناب حمیدہ والدہ ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی, زوجہ ہیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی. اور یہاں سے وہی بات کہ دوبارہ میں اس کو دہراؤں گا کہ آئمہ کی والدہ یا ماں یا آئمہ کی والدات کے بارے میں پروردگار عالم کا ایک عجیب فیصلہ ہے کہ کہیں سے بھی وہ اس خاتون کو اس طرح سے دیکھے کہ جس کا وجود امام کے لیے ماں قرار پائے, تو پروردگار عالم تمام اسباب کو مہیا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خاتون آ کر امام کی والدہ قرار پاتی ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور بڑا عجیب دور ہے, اور یہیں سے وہ سلسلہ شروع ہوا کہ جس کے بعد بعض حضرات نے چھٹے امام کے بعد امام حضرت اسماعیل کو مانا, اور بعض حضرات نے جیسے ہم لوگ ہیں فرقہ اثنا عشری, انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا امام مانا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہارون رشید کا زمانہ ہے. ہارون رشید کا زمانہ وہ کہ جب بھی ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کو دیکھیں, ہمیں ایک بات اپنی نظر میں رکھنی پڑے گی کہ پانچویں امام اور چھٹے امام کو جو آزادی ملی ظاہری لحاظ سے, ایک تو ہم بات کرتے ہیں کس چیز کی, ہم بات کرتے ہیں حدیث لو کی, حدیث وصیت کی, کہ ہر امام کو پروردگار کی جانب سے وصیت آئی کہ تم یہ کام کرو تم یہ کام کرو, اور اس امام معصوم نے اس کے مطابق عمل کو انجام دیا. لیکن جب ہم ظاہری لحاظ سے تحلیل کریں تو ظاہری تجزیہ و تحلیل کے لحاظ سے جب عباسیوں کے پاس حکومت آئی اور ان کو کچھ سانس لینے کا موقع ملا, تو پانچویں امام اور چھٹے امام کا زمانہ اگرچہ کہا جاتا ہے بہت آسانی کا تھا, لیکن قطن اتنی آسانی کا نہیں تھا جو ہم سمجھتے ہیں. امام کو اجازت تھی کہ شاگردوں کو قبول کریں, گفتگو کریں, مسجد نبوی میں جا کر بیٹھیں, تشریف فرما ہو, وہاں پر لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں وہ تمام باتیں ہوں. ہم سنتے ہیں اور یہ تاریخ میں ہے کہ کئی ہزار علماء تھے, محدثین تھے, کہ جو کہتے تھے کہ مجھے جعفر ابن محمد نے یہ بات بتائی, مجھے جعفر ابن محمد نے یہ بات بتائی. لیکن اگر آپ رجال کی کتابوں کو جا کر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو سینکڑوں کی تعداد بھی نہیں پہنچتی, بہت کم تعداد ہے ان 4000 کی نسبت کہ جو امام کے خاص شاگرد تھے. لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام, میں یہ پھر عرض کروں, مجلس ہے آج امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے, لیکن ساتویں امام کی جو مجلس شہادت کی, اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا چھٹے امام کے حالات کو دیکھنا پڑے گا, جو میں 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہ ایک دفعہ یہ ہے کہ امام چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت نیک انسان ہیں, متقی ہیں, عابد ہیں, زاہد ہیں, ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی. مدینہ میں اگر کوئی شخص ہے عادل اور جس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو جعفر ابن محمد ہے. ایک دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ چھٹے امام امام معصوم ہیں, کہ جو رسول خدا کی نیابت اور وصایت کا سلسلہ لے کر چل رہے ہیں. دونوں لوگ, دونوں طرز تفکر رکھنے والے, یہ جو دونوں لوگ ہیں ان کے خیالات امام کے بارے میں اچھے ہیں, نیک ہیں, لیکن یہ امام معصوم سمجھ رہا ہے, وہ ایک اچھا آدمی سمجھ رہا ہے. تو یہاں سے لہٰذا یہ لوگ جو 4000 یا 5000 یا 3500 لوگ تھے, یہ امام کو سمجھتے تھے کہ عالم و فاضل ہیں, متقی, عابد و زاہد ہیں. ایک بات, پھر جب یہ امام کے پاس آتے تھے, اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے چھٹے امام کے کی شخصیت اور چھٹے امام کی ہیبت اور چھٹے امام کی جلالت ان کے لیے ثابت ہوئی۔ دیکھیے جب آپ ایک بات کریں گے، میں آپ سے کہتا ہوں میرا فتویٰ یہ ہے، آپ نے قرآن میں کہاں سے نکالا، میں کہوں گا فلاں آیت سے، آپ کہیں گے فلاں آیت تو اس آیت کی تردید کر رہی ہے، تو میں سر پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا، چکرا جاؤں گا، تو پھر میں کہوں گا کیسے، پھر آپ مجھے تمام آیتیں جوڑ کر دیں گے، کہیں گے دیکھو یہ فتویٰ ایسے نکلے گا، اس آیت کو نظر میں رکھو، اس آیت کے لب الہجے کو دیکھو، یہ آیت اس آیت کو منسوخ کر رہی ہے، یہ آیت اس آیت پر قید لگا رہی ہے، یہ آیت اس آیت کو بیان کر رہی ہے، اس آیت میں مسئلہ مبہم ہے، اس ابہام کو فلاں آیت نکال رہی ہے، کیسے ایسے۔ تو جب چھٹے امام نے اس طرح سے گفتگو کی، تو چاہے میں چھٹے امام کو منصوص من اللہ سمجھوں یا چھٹے امام کو نعوذ باللہ خاک ہم بدھان اپنی طرح کا ایک انسان سمجھوں، لیکن ایک پڑھا لکھا انسان مجھ سے کہیں زیادہ علم ہے، جیسے ہم اپنے مہاراجے کے پاس جاتے ہیں ان کو ہم مانتے ہیں کہ ہم سے ان کا علم کہیں 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 آگے ہے، ہم منصوص من اللہ نہیں مانتے، لیکن بہرحال۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت بعض لوگوں کی نظر میں آج کے ایک مرجع تقلید کی طرح تھی، اور بعض کی نظر میں منصوص من اللہ تھی، تو یہ دونوں اختلاف ہے۔ 4500 یا 3500 جو شاگرد نظر آتے ہیں، اس میں اکثریت تقریباً قریب اتفاق جسے کہہ سکتے ہیں آپ، کہ وہ ایسے لوگوں کی تھی جو امام کو بہت اچھا آدمی سمجھتے تھے، اور ہمارے یہاں بہت راوی ایسے ہیں کچھ کہ جن کی روایت کو ہم قبول کرتے ہیں، اگرچہ وہ مسلک امام جعفر صادق سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ روایتوں پر پابندی لگا دی گئی، روایتوں پر پابندی جو لگائی گئی نقل کرنے کی، ہم آج کے دور سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اگر آپ سے واٹس ایپ چھین لیا جائے، آپ سے موبائل لے لیا جائے، تو آپ کو کچھ نہیں پتا کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون مسافرت پہ گیا ہے، کون نہیں گیا، کون کہاں سے آیا، کس کی طبیعت خراب ہے، کیونکہ خود آپ نے اپنے گرد ایک حصار کھینچا ہوا ہے۔ تو جب اسی چیز کو 1400 برس پہلے اگر میں کہہ دوں کہ کوئی شخص سوائے قرآن کی آیت کے کوئی نقل مت کیجیے گا، آپ مل تو رہے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن آپ کا سلسلہ، چین آف نریشنز، راویوں کی زنجیر کا سلسلہ ٹوٹ گیا، بالکل اس طرح سے جیسے ہم آج کسی کے گھر میں ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے بھی تو وہ سوال کرے گا، دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک سوال اس کے ذہن میں آئے گا، اور جو کہ یقین آج کل کے لحاظ سے ذرا سا جو ہمارے مراجے نے بھی کہا کہ اس کے ادب اور آداب کے خلاف ہے، وہاں پر انہوں نے یہ قید بھی لگائی ہے کہ بہرحال کسی مسلمان کی مومن کی توہین بھی نہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے، آ گئی بہرحال تذکرتن۔ تو چین جو تھی، زنجیر کو توڑ دیا گیا کہ تم کسی سے بھی روایت کو نقل نہیں کرو گے۔ یہ عرصہ کتنے سال تک رہا؟ یہ رہا تقریباً مولا کائنات کی شہادت تک، یقیناً 40 ہجری میں شہادت ہوئی، یعنی 30 سال تک بغیر کسی، کوئی رابطہ آپ کا نہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا کیا سلسلہ ہے۔ واقعہ ملتا ہے کہ ابن عباس نے پوچھا یہ لوگ تلبیہ کیوں نہیں پڑھ رہے، کہا کہ فلاں کی وجہ، کیونکہ علی ابن ابی طالب کہتے تھے کہ تلبیہ پڑھو یہاں پر، تو یہ نہیں پڑھ رہے، کہا پڑھو تلبیہ سب سے پہلے میں پڑھوں گا، یعنی مسلمان حج پہ جا رہے ہیں، ان کو ایک بنیادی مسئلہ نہیں پتا، اور ابن عباس رسول خدا کے چچزاد بھائی ہونے کے ناطے اور بنو ہاشم سے ہونے کے ناطے، اور یہ ایک سلسلہ تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ ایک دور آیا بنی امیہ کا، پورا دور وہاں موجود ہے، اور امام زین العابدین کو تقیہ کا حکم ہے کہ کسی سے بات مت کرو، خاموش رہو، اور امام سجاد علیہ السلام کے آپ کے سامنے واقعات موجود ہیں، 35 برس لیکن کس طرح سے زندگی گزاری۔ پھر امام باقر علیہ السلام کا زمانہ جب آتا ہے تو حالات قدرے بہتر ہوئے، لیکن اس میں بھی امام کو قید و بند کی صعوبتیں، کبھی دمشق بلایا جا رہا ہے، اس زمانے کے سفر اور امام کی کبیر السن، ایک ضعیفی کا عالم ہے، اس کے باوجود بھی امام کو بلایا جا رہا ہے، حالانکہ حالات کے بارے میں پوچھا جا سکتا تھا کہ امام باقر کیا کر رہے ہیں مدینہ میں، گورنر آپ کا ہے، لیکن تب بھی ایک نعوذ باللہ تذلیل کی خاطر، اذیت دینے کی خاطر بولا جا رہا ہے۔ چھٹے امام کا جب زمانہ آیا، اگرچہ چھٹے امام نے یہ کہا تھا کہ حکومت منصور دوانخی کو پہنچے گی، حت منصور کا یہ جملہ ملتا ہے کہ ملککم اطول ملکنا، آپ کی بادشاہ زیادہ طویل ہوگی ہماری، امام نے فرمایا ہماری، لیکن پہلے تمہارے پاس بادشاہت آئے گی، تو امام یہ ظہور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور حضرت ولی عصر کی حکومت کی طرف۔ اور امام نے ایک محفل میں کہا کہ حکومت کس کے پاس آئے گی، ہم بھی جب بیٹھتے ہیں تو اپنے ملک میں ہندوستان پاکستان کی کبھی پولیٹکس کی باتیں کرتے ہیں، تو امام نے فرمایا جو آبا زرد آبا پہنائے منصور دوانخی، اس کے پاس حکومت آئے گی۔ لیکن بہرحال وہ تمام چیزیں ہو گئیں، جب سانس لینے کا موقع ملا، چھٹے امام دنیا سے جا چکے ہیں، اور اب امام موسیٰ کاظم تشریف فرما ہوئے، دیکھا گیا کہ صاحب اتنے شاگرد بن گئے، اب دوبارہ سے مسئلہ ختم ہو گیا، مطلب نکل گیا آل رسول سے، جو اپنا مطلب تھا، آل رسول کا نام لے کر حکومت چاہیے تھی، بات ختم ہو گئی، دوبارہ سختیاں شروع ہو گئیں۔ لہٰذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہم دیکھتے ہیں، واحد امام ہیں ہمارے جو اتنی طویل مدت کے لیے قید میں رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دوبارہ حکومت کو ایک سانس لینے کا موقع ملا اور لمبے عرصے کی منصوبہ بندی پلاننگ کہ کس طرح سے اہل بیت رسول کو فاطمہ زہرا کی اولاد کو کنارے پہ کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ سماج میں نہ رہ سکے. اور سب کو پتہ ہے جب آپ چچا زاد بھائی ہیں بنو عباس ہیں پتہ ہے کہ ان کی کیا کرامت ہے, اور لوگ اگر معاشرے میں ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ کس طرح سے کھینچیں گے, جذب کریں گے لوگوں کو اپنی طرف. جذب کرنا لوگوں کو اپنی طرف عوام کو, یہ پہلا مرحلہ ہے حکومت بنانے کا. آپ اس سلسلے کو ختم کر دیجئے. لہٰذا اب اس کے بعد تکلیف کا ایک سلسلہ شروع ہوا, اور واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب چھٹے امام دنیا سے تشریف لے گئے, شہادت نصیب ہوئی آپ کو, تو خط آیا ہارون کا, منصور کا, کہ دیکھو کہ جعفر صادق نے کس کو اپنا وصی بنایا ہے, جس کو اپنی وصیت کی ہوگی وہی بعد والا امام ہے, اس کی گردن اتارو اور میرے پاس بھیج دو. والی مدینہ نے لکھا حضور سب سے پہلے تو خود آپ کو اپنا وصی بنایا ہے, پھر مجھے بنایا ہے مدینہ کے گورنر کو, پھر اپنی زوجہ کو بنایا ہے, کس کو؟ حمیدہ بربریہ کو, یعنی ساتویں امام کی والدہ کو, اور پھر بنایا ہے کس کو؟ موسیٰ ابن جعفر کو, اپنے بیٹے کو. تو بتائیے کس کا سر کاٹ کے بھیجوں؟ خوب توجہ کیجیے گا, یہیں سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام ہم کو بتا رہے ہیں کہ انسان کو, مومن کو اپنی عقل کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے. امام ایک دعا بتا سکتے ہیں کہ دعا پڑھو, وہ خط آئے گا ہی نہیں, اس کا ذہن کہیں اور مصروف ہو جائے گا, لیکن امام ایک چیز اس طرح سے انجام دے رہے ہیں, اور اس کے بہت سارے اور حکمتیں ہو سکتی ہیں ہمیں نہیں پتہ. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وہ خصوصیت ہے کہ میں نے اپنے ایک ہمارے محترم کراچی کے ذاکر ہیں, بڑا اچھا جملہ ان کا, میرا نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام ائمہ کی جان کے در پہ حکومت کے لوگ رہتے تھے, کارندے رہتے تھے, لیکن ساتویں امام وہ ہے کہ ابھی امام بنے ہیں اور اس سے پہلے خط چل چکا ہے وہاں سے کہ جو ہے اس کی گردن کاٹ کر بھیج دو. اب تاریخ جب آگے بڑھے گی اور مومنین جب چھٹے ساتویں امام کے پاس مسائل پوچھنے آئیں گے تب تو یہ بات واضح ہو جائے گی. تو آپ دیکھیے کہ پہلے دن سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جان کو خطرہ لاحق ہے, اور اس کے بعد پھر امام کو ہدایت کرنا مومنین کی, وہ جو شاگرد ہیں چھٹے امام کے کثیر تعداد میں, نئے نئے مسائل مختلف سامنے آ رہے ہیں. ہارون ایک بہت عظیم عظیم قسم, بڑی ہیبت ناک اس کی حکومت تھی کہ چین کی سرحد سے لے کر اور فرانس کی سرحد تک, افریقہ تک, یہ ہارون کے پرچم تلے تھا, اور ہارون کہتا تھا سورج سے مخاطب ہو کر کہ تجھے جہاں نکلنا ہے نکل, جہاں بھی نکلے گا تو میری سلطنت میں نکلے گا. ایک اس طرح کا ہارون کے ساتھ اس کی ایک سوچ اور طرز تفکر, ایسے بادشاہ کے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سامنا ہے جو کہ مسلسل اس در پر ہے کہ کس طرح سے امام کو نقصان پہنچائے اور امام کو کنارے پر کر دے تاکہ اس کی حکومت کو خطرہ نہ ہو. اگرچہ یہ میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کروں, چھٹے امام کا خط ملتا ہے ہم کو منصور دوانخی کے لیے, اصحاب آئے کہا کہ تم لوگ, میں پریشان رہتا ہوں اور کس سے بات کروں, کیا گفتگو کروں, ہر شخص اب سازشی ہے, اور ہمیشہ عباسیوں کے, امویوں کے ذہن میں یہ تھا کہ کہیں پر یہ آل رسول کھڑی نہ ہو جائے, جبکہ آئمہ کا تاریخ کے حساب سے کہیں کبھی بھی کوئی ایسا ارادہ ہمیں نہیں دکھتا, لیکن بہرحال ان کو ایک خوف رہتا تھا. امام نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں منصور دوانقی کو یہ خط لکھوں, وہ از من لہو, اور ضمانت دوں اس کو اس بات کی کہ ان لا یصل منا الیہ سوء, کہ ہماری طرف سے تجھے کوئی برائی کا اندیشہ نہیں ہے, تختہ پلٹ دیں گے, سازشیں کریں گے, تیرا ٹیکس ہم چوری کر لیں گے, تیری حکومت میں رکھنا ڈالیں گے, ایک پولیٹیکل موومنٹ شروع کریں گے, تمہارے ساتھیوں کو اپنی طرف توڑ کر لائیں گے, ہماری طرف سے تمہیں کوئی برائی نہیں پہنچے گی, میں چاہوں تو اسے ضمانت دے دوں اور ہم کو ایک جگہ پر دے دیے جہاں پر ہم اپنے چاہنے والوں کو, ساتھیوں کو لے کر جائیں اور زندگی وہاں گزاریں. یعنی یہاں تک امام کا ایک طرز تفکر اور سوچ ہے. ایک بات, دوسری بات, جو شخص خانوادہ نبوت اور خانوادہ رسالت کو دیکھے گا تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ ان ہستیوں کی یہ عادت ہی نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر سازش کے ذریعے کسی موومنٹ کو, تحریک کو آگے بڑھائیں. ایک جملہ یہاں پر میں پیش کروں اور آگے بڑھ جاؤں, اخبار الزینبیات کے, جو اخبار الزینبیات یعنی وہ خواتین کی جو جناب زینب کے حوالے سے اس میں روایتیں ہیں اور واقعات ہیں, اس میں ایک سبب بیان کیا جاتا ہے جناب زینب کی شہادت کا, کہ جناب زینب کیونکہ ابھارتی تھیں اور توجہ دلاتی تھی اس بات کی جانب لوگوں کو کہ میرے بھائی کے خون کے قصاص کے لیے, خون بہا کے لیے, خون کا بدلہ لینے کے لیے تم لوگ قیام کرو, اس لیے جناب زینب کو جلا وطن کر کے بھیجا گیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس جو روایت آئی ہے کسی امام سے نہیں آئی ہے, مورخ سے آئی ہے, یعنی جہاں تک میں دیکھ سکا کسی امام سے یہ روایت نہیں آئی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی نظر میں ہو کہ فلاں امام یا فلاں امام نے فرمایا, وہ ایک الگ بات, میں نہیں دیکھ سکا. یہ چیز آئمہ کی سیرت کو دیکھتے ہوئے کہ امام سجاد مسلسل گریے میں مصروف رہے، مسلسل مجالس منعقد کریں، امام سجاد کی طرف سے ہمیں ایک جملہ بھی ایسا نہ ملے کہ میرے بابا کے خون کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قیام کرو، اور ادھر سے اپنی پھوپھی سے، وہ بھی کتنی جلیل القدر با عظمت ترین ہستی، عقیلہ بنی ہاشم، ان سے کہیں کہ آپ جا کر ابھاریے لوگوں کو کس کے لیے، امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. یہ چیز غلط ہے. کبھی کبھی ہمیں راوی مورخ اپنے ذہن کی سوچ کے حساب سے ایک بات کرتا ہے تو وہ چیز معاشرے میں عام ہو جاتی ہے. ہاں جب حکومت کے کارندے یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسین ابن علی کی بہن جہاں بیٹھتی ہے اپنے بھائی پر ہونے والے مظالم کی داستان سناتی ہے، اس کی وجہ سے کہیں ہماری حکومت کو خطرہ نہ ہو جائے، تو یہ حکومت کا پرسپشن ہے، حکومت کی سمجھ ہے، حکومت کا استنباط ہے اس واقعے سے. لہٰذا امام موسیٰ کاظم اور چھٹے امام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ حکومت کا استنباط ہے اپنا، کہ کیونکہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں تو کل ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں، کہ جس طرح سے کون کھڑا ہوا، کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس. امام حسین کا واقعہ بالکل الگ، مولا کائنات کو لوگوں نے منتخب کیا تھا، ورنہ مولا کائنات اگر منصوص من اللہ دیکھا جائے تو وہ بالکل داستان الگ ہو جاتی ہے. لہٰذا قیاس کرنا کہ امام کے پاس جب طاقت آئے گی تو یہ ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں، یہ ایک مشکل رہی ہمیشہ سے عباسیوں کے ساتھ اور امویوں کے ساتھ. کس کی؟ آئمہ معصومین علیہ السلام کی. یہاں تک کہ خط لکھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور 128 ہجری میں اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، امام چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کب شہادت ہوئی ہے؟ 148 ہجری میں. 28 سے 48 20 سال بنے میرے خیال سے، 28 سے 48 تک 20 سال، یعنی امام موسیٰ کاظم 20 سال کا سن مبارک ہے جب آپ امام بنے. تو کبھی کبھی آپ سوچیے اس چیز کو کہ 20 سال کا ایک نوجوان اور زرارہ اور محمد ابن مسلم اور ہشام ابن حکم، عجیب جو علمی چٹانیں اپنی جگہ پر، پہاڑ ہے علم کے، یہ 20 سال کے ایک نوجوان کے سامنے جس کے ابھی مسیں بھیگی ہیں اور ہلکی ہلکی داڑھی نکل رہی ہے، اس کے سامنے اگر دو زانو ہو کر بیٹھے، یعنی 20 سال کا ایک نوجوان جس کی ابھی سماج میں کوئی شخصیت نہیں ہے، چاہنے والوں کے لیے صاحبان ایمان کے سامنے شخصیت ہے، احترام کرتے ہیں، اس سے منصور دوانگی اور ہارون رشید ڈر رہے ہیں، خوف ہے. یہ ایک عجیب قسم کی ستم ظریفی ہے زمانے کی، کہ ایک شخص مظلوم ہے، اپنے عبادت زہد تقوی کے لحاظ سے بالا ترین مرحلے پر ہے، حکومت کی کوئی لالچ نہیں ہے کہ نہ کوئی منصوبہ بندی، اس کے باوجود بھی امام کو اس طرح سے اذیت دی جا رہی ہے. یہ ایک بڑا عجیب سلسلہ ہے. اور 183 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی، یعنی 128 سے 183 تقریباً میرے خیال سے اگر لگایا جائے 55 برس کی عمر بنتی ہے امام کی. یہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ جو سلسلہ تھا منع حدیث کا کہ حدیث کسی کو بیان نہ کرو، چھٹے امام نے بیان فرمائی. اب اس سلسلے کو امام اگر رک جائے تو ٹوٹ جائے گا، کس طرح سے اس سلسلے کو باقی رکھے، ہمیں بڑی عجیب چیزیں نظر آتی ہیں. علی ابن یقین امام کا شاگرد ہے، چھٹے امام کا بھی شاگرد ہے رابطے میں امام سے، اور اسی طرح سے ہشام ابن حکم جو کہ چھٹے امام کے شاگردوں میں عجیب شاگرد ہے، اور یعنی بالکل ایک عجیب قسم کی معلومات اور عجیب قسم کے شعبوں میں ہشام ابن حکم کو امام نے تیار کیا ہے. اور ایک بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، نوجوان بچوں کے لیے جو کالج یونیورسٹی کی پڑھائی کے ذریعے امامت کو سمجھنا چاہتے ہیں، برا نہیں ہے یہ، لیکن ان کے لیے ایک اشارہ، ایک شاید اس میں ایک دلچسپی سے خالی نہ ہو کہ ہشام ابن حکم کہ جو چھٹے امام کو امام مانتا ہے اور چھٹے امام کی شہادت کے بعد سوائے امام موسیٰ کاظم سے کسی اور سے روایت نقل نہیں کر رہا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام کے شاگرد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام مانتے تھے. یہ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. اور اسی یہ بات بڑی عجیب بات ہے کہ امام نے عقل پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور عقل کی حدود بتائی، اور میں نے اگر گنا تھا غلطی نہیں کر رہا 52 مرتبہ 52 مرتبہ امام کی ایک حدیث ہے یا ہشام یا ہشام یا ہشام، اور امام نے اس روایت میں عقل پر گفتگو فرمائی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور آپ ہر امام کے زمانے میں جب جا کر دیکھیں گے جو حدیثیں صادر ہوئی ہیں امام سے، وہ بڑے مختلف انداز سے صادر ہوئی ہیں، یعنی مولا کائنات سے اگر آپ دیکھیں تو ان چیزوں پر جناب امیر مومنین نے گفتگو نہیں فرمائی ہے کہ جن چیزوں پر چھٹے امام نے گفتگو فرمائی ہے، کیونکہ حالات دوسرے تھے، اور امام کا جو ہم و غم ہے، پوری جو ہمت ہے، پورا جو فوکس ہے، پوری جو توجہ مرکوز ہے جناب امیر مومنین کی، وہ اس بات پر کہ دیکھو دنیا سے بچو، دنیا کی طرف رغبت مت رکھو، حرام سے بچو، یعنی بنیادی ترین چیز، اور اپنی امامت کی طرف اتنا زیادہ مولا کائنات نے اپنے خطبوں میں نہجو بلاغہ میں تاکید نہیں کی، زور نہیں دیا ہے. کیوں؟ یہ ایک بحث طلب بات ہے، لیکن بہرحال میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ہر امام نے اپنے زمانے کے لحاظ سے کچھ خاص زاویے سے گفتگو فرمائی ہے. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو شاگرد، یہ سب میں نے بتا دیا، اور 148 183 ہجری میں شہادت ہوئی. تقریباً امام کے 16-17 دختران ہیں اور 18 پسر فرزند ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور یہاں پر بہت زیادہ مومنین پوچھتے ہیں، تو میں وہ یہ بات بتا دوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک منت ہے مشکلات کے سلسلے میں. وہ منت یہ ہے کہ خدا مغفرت فرمائے، اگرچہ یہ آغا بہجت نے کہی تھی جس کو اس شخص نے مجھے بتائی تھی، اور آغا کا یہ کہنا تھا کہ ان کی اجازت سے یہ کام کرو. اب اس میں کیا ہے، بعض دفعہ انسان باتیں بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ لوگ کہیں گے کیوں آغا بہجت کی اجازت کیوں چاہیے اس میں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کو یقین نہیں ہے وہ یہ کام نہ کرے. تو لیکن بہرحال اب وہ چلے گئے، تو یہ ان کے جو شاگرد تھے جو لوگ بتاتے ہیں یہ باتیں، انہوں نے اس طرح سے بات بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی مشکل ہو تو آپ 7 کاظمی سادات، 7 یعنی 7، یا 77 یا 777 یا 7777، یعنی کاظمی سادات کی تعداد کو اپنی نظر میں رکھیے کہ جس کی تعداد صرف 7 ہو، یا 77 ہو یعنی 7 کا حصہ ہے، 7ویں امام تھے صرف 7. یعنی آپ چاہتے ہیں میں کاظمی سادات کو کھانا کھلاؤں، کتنے کاظمی سادات؟ 7 یا 77، 777، 7777. آپ چاہتے ہیں کاظمی سادات کے لیے نظر کر رہا ہوں کہ میں ہر ایک کو پیسے دوں، تو 7 کاظمی سادات، 77، 777 یا 7777 یا 77777، صرف 7 کا. ہر ایک کو میں کچھ پیسے دوں گا، کتنے پیسے؟ 7 روپے، 7 ڈالر، 7 ریال، 7 درہم، 7 دینار، 7 سونے کے سکے، 77 ریال، 77 روپے، 77 ڈالر. یعنی جو کاظمی تعداد کی تعداد ہے وہ بھی 7 ہو صرف، اور جو چیز آپ دینا چاہ رہے ہیں ہر کاظمی سید کو وہ 7 کے اوپر مشتمل ہو. تو یہ کہ جب میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ تعالی، اور یہ میں بعض لوگوں سے مل چکا ہوں جو ہماری یہاں پاکستان میں دیہی علاقوں میں ہمارے بعض کراچی کے جاننے والے گئے، اور انہوں نے جا کر کاظمی سادات کا پورا گاؤں تھا وہاں پر، انہوں نے کافی خدمت انجام دی. تو وہ 4-5 لوگ تھے، وہ کہنے لگے کہ ہماری زندگی میں عجیب طرح کی برکتیں پھر آئی ہیں کاظمی سادات کی خدمت کرنے کی وجہ سے. اور ایک مظلومیت کی داستان ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزندوں کی، واقعاً جس کو دیکھ کر انسان، تمام ائمہ کے جو اولادیں ان کی داستان بڑی مظلومیت سے بھری ہوئی ہے. لیکن بہرحال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بڑے حالات مختلف ہیں. جو مظلومیت کا عالم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے ساتھ گزرا، اور جو سیدانیاں تھیں ہماری، تو یہ اس وجہ سے شاید پروردگار عالم نے، پروردگار جانتا ہے، امام زمانہ جانتے ہیں کیوں یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نظر میں کیوں اتنا زیادہ ایک اثر اور تاثیر رکھی. یہاں تک یہ بات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں تھی جو ختم ہو گئی. اب میں ایک بات کہوں آپ سے، میں نے کیا کہا ابھی، میں نے یہ کہا کہ 52 مرتبہ توف العقول میں روایت ہے کہ یا ہشام العاقل فلان، العاقل فلان، عقل فلان کام کرتا ہے، عقل فلان کام نہیں کرتا، عقل یہ ہے، عقل وہ ہے، عقل پر 52 مرتبہ گفتگو فرمائی ہے چھوٹی چھوٹی مختلف حدیثوں میں. لیکن کبھی کبھی امام کو عقل سے آگے بڑھ کر کہ جو چیز عقل میں نہ آئے اپنے مقام اور اپنی عظمت کو بتانا پڑتا ہے. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام ہمیشہ رحمت کا پیکر ہے، جس طرح سے پروردگار عالم فی موضع النکال والنقمہ دعا افتتاح کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم جب جبر پر آتا ہے، جب قہاریت دکھانے پر آتا ہے، جب سزا دینے پر آتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، اور جب رحمت دینے پر آتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی رحم دل نہیں ہے. اسی طرح سے امام کیونکہ مشیت ایزدی کو لے کر چلتا ہے، تو عقل کی بات ہو رہی ہے، عقل، دلیل، فلسفہ، کلام، عرفان، تصوف، جو بھی لوگ آ کر مسائل پوچھ رہے ہیں امام گفتگو فرما رہے ہیں، ان کی مشکلات کو حل کر رہے ہیں، ان کے انحراف کو بتا رہے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں. حدیث کی روشنی قرآن کی روشنی میں جب کہا جاتا ہے تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ رسول خدا کی حدیث یا امین مومنین کی، بلکہ خود امام جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ ایک حدیث ہے، خود جو امام گفتگو فرما رہے ہیں وہ ایک سند ہے. لیکن اب یہاں پر علی ابن یقطین سے روایت ہے، علی ابن یقطین بھی عجیب امام کا صحابی ہے، کہتا ہے کہ وزیر اعظم ہے. اور میں اس سے پہلے کہ واقعہ بتاؤں، عجیب، جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب سا احساس ہوتا ہے. علی ابن یقطین، یعنی کون علی ابن یقطین؟ سمجھ لیجیے اب سلمان فارسی، ابو ذر، قمبر، اس طرح کا کوئی صحابی ہے امام موسیٰ کاظم کا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا. کہتا ہے کہ ہارون رشید نے کہا، ایک جادوگر کو بلایا، آج دعوت کرو موسیٰ ابن جعفر کی. اور کس لیے؟ کہ اس کو خجل کریں, شرمندہ کریں. نعوذ باللہ من ذالک, یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے مجھے خود خوف آ رہا ہے کہ عربی میں اگر دیکھیں آپ جا کر تو کھسیانے پن کا شکار ہو کر ہمارے پاس سے جائے. یعنی اردو میں کہتے ہیں کاٹو تو لہو نہیں, بڑے دعویٰ کرتا ہے. آج اس کو ہم نعوذ باللہ العیاذ باللہ رسوا کریں گے. کیا اس نے کہا دسترخوان میں بیٹھے. اب آپ دیکھیے کہ علی ابن یقین کے دل کی حالت کیا ہوگی, میرا امام آ رہا ہے اور میں امام سے محبت کرتا ہوں, امام کو بتا نہیں سکتا, یہ نہیں پتا کہ جادوگر کون ہے, کیا کروں. ہم تو یہ واقعہ پڑھتے ہیں جو آپ کو پتا ہے واقعہ اور یاد ہے, لیکن علی ابن یقین کے قلب کی کیفیت کیا ہوگی, دسترخوان پر موجود ہے. کہتا ہے کہ جب امام کے خادم نے ہاتھ بڑھایا روٹی کی طرف تو عملہ ناموسن, وہاں پر روایت میں عملہ ناموسن, ناموسن ایک منتر پڑا, کچھ دعا پڑی اس جادوگر نے, شعبد باز نے, روٹی ہوا میں اڑ گئی. ایسا چار یا پانچ دفعہ ہوا, بعض جگہ سات دفعہ, بعض جگہ تین دفعہ بھی پڑھا میں نے, بہرحال کئی دفعہ ہوا ایسا. اور ہارون جو تھا وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہا ہے. تو دیکھیے ہر چیز سے انسان مذاق کرے لیکن پروردگار عالم کے ساتھ, توحید, رسالت, امامت کے ساتھ مذاق نہ کرے. اتا یہ تو بہت آگے کی بات ہے, کسی مجبور کے ساتھ مذاق نہ کرے, کسی کمزور کے ساتھ مذاق نہ کرے, حتیٰ حیوان کو اذیت دینا, حیوان کو. ہندوستان, برٹش انڈیا کی بات کر رہا ہوں, کتابوں میں واقعہ موجود ہے. بہت بڑے عالم تھے ہمارے, کوئی لکھنؤ کے حوضے کے, نماز پڑھانے جانا تھا ان کو, تو جو گھوڑا تھا وہ پاس نہیں آ رہا تھا, تو انہوں نے اپنی جھولی اٹھائی اور اس کو چمکارتے ہوئے آواز دی, تو وہ پاس آیا, اس کی لگام پکڑ دی, پھر اس کی لگام چھوڑ دی. کہا کہ نہیں, میں آج نماز پڑھانے نہیں جاؤں گا, ان سے کہو کہ آج نہیں آؤں گا. کہا ابھی تک میرے اندر عیاری باقی ہے کہ میں گھوڑے کو اس بہانے سے بلایا. اب بہرحال یہ وہ لیول تھا, ہماری ایسے علماء تھے الحمدللہ جو ہمارا حوضہ تھا یہ برِ صغیر کے اندر. تو انسان عیاری اور چالاکی کرتا ہے کبھی, تو کبھی کبھی خدا کے لیے چالاکی عیاری ہوتی ہے, لیکن بہرحال وہ اس ایک عالم کا درجہ تھا. تو کہاں چے جائے گا کہ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خادم کے ساتھ, ایک بات آپ نے یہ بدتمیزی اور بے ادبی کی. دوسری چیز, انتساب انسان اپنا قوی کرے, یعنی امام کا نوکر ہے, ہمیں نہیں پتا کس دین کا تھا, مسلمان ہوگا یقیناً, کتنا نزدیک تھا, کیا قمبر کی طرح تھا جو قمبر اور مولا کائنات کا رشتہ تھا, اس سے کم تھا, میسم تھے, عمار کی ٹکر پر تھا یہ خادم, کون تھا. لہذا نسبت کو انسان مستحکم کرے, اپنا کام کرے, واجبات کو انجام دے, جو شرعی ذمہ داریاں پوری کرے, جو اخلاق کردار آئمہ نے کہا سماج میں اس کو برقرار رکھے, اور پھر اگر اس کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے, اگر اس کو یقین ہے کہ میرا انتساب امام موسیٰ کاظم سے مکمل ہے, اگر میرا انتساب حضرت ولی اثر سے مکمل ہے, تو پھر یہ دنیا والوں کی اذیتیں اس کو پریشان نہیں کریں گی. یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ اپنے آپ کو, دل کو مضبوط رکھے انسان, پریشان نہ ہو. ہاں وہاں پر چند سیکنڈوں میں جواب ملا, ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھے کافی دیر بعد, کافی سالوں بعد ہمیں جواب ملے جس جواب کی ہم امام سے توقع رکھتے ہیں, لیکن انتساب کو اپنے مضبوط کرے امام سے. انتساب مضبوط کیسے ہوگا, وہ تمام کام کے جو امام کو پسند انجام دے. روٹی ہوا میں اڑ گئی, ہارون جو تھا ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا. امام کا ایک جملہ, یا اسد اللہ خذ عدو اللہ, دیوار پر قالین تھا, شیر کی طرف شیر زندہ ہو کر نکلا. اچھا امام نے نہیں کہا کہ کون جادوگر ہے, امام نے کہا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ, اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو دبوچ لے. یعنی میں نے شاید پچھلے بار, اس سے پچھلے بار سے جملہ کہا تھا کہ ایک اشارہ امام موسیٰ کاظم کا مردہ کو زندہ کر رہا ہے. اچھا مردہ اگر وہ پتھر کا ہوتا مجسمہ تو بات سمجھ میں آ جاتی, وہ تھا تھری ڈائمینشنل نہیں تھا وہ, اب مجھے نہیں پتا کہ جیومیٹری کی اصطلاح میں کیا کہا جائے گا, وہ ایک مسطح, ایک تصویر بنی ہوئی تھی جس کی دو ڈائمینشن بھی نہیں تھی. اس کو زندہ کیا, اس کو خود یہ پتا ہے کہ کون جادوگر ہے, اور اس نے دبوچا, ہڑپ کیا, خون جو بچا ہوا تھا اس کو چاٹا, اور آ کر دو روایتیں ملتی ہیں, امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ روایت ہے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ بھی. اور پھر بہرحال مختصر کروں, اور وہ شیر دوبارہ دیوار میں جا کر ویسے ہی دیوار میں تصویر کا نقش بن گیا. اللہم صل علی محمد و علی محمد, اللہم صل علی محمد. ہارون ہاتھ پاؤں جوڑنے لگا کہ بحق کی علیہ کا, جو میرا حق آپ پر ہے, چچا زاد بھائی ہوں آپ کا, کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ شیر اس جادوگر کو اگل دے. اب یہاں سے بات دیکھیے کہ بحق کی علیک, آپ کا بہرا رشتے دار ہوں, یعنی ہارون کو پتا ہے کہ سطح شخصیت امام موسیٰ کاظم کس مقام پر ہے کہ میرا آپ کا خون جا کر جناب عبد المطلب پہ مل جاتا ہے، ہاشم پہ مل جاتا ہے جا کر خون، اس کو یہ پتہ ہے بات، اور واقعہ بھی موجود ہے۔ ہارون جب آیا بڑا غصے میں تھا، امام موسیٰ کاظم کو بلایا، بدتمیزی اہانت کی، اور ایک دفعہ آگے بڑھ کر پھر امام نے گفتگو کی تو گلے لگا لیا، کہا کہ میں بڑے غصے میں تھا لیکن آپ سے گلے ملا تو میں ٹھنڈا ہو گیا۔ کیوں؟ امام نے قانون دیا جو ہمارے آپ کے لیے بھی، امام نے کہا دیکھو ارحام جب خونی رشتہ دار ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو یہی کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب نزدیک آتے ہیں تو محبت کی وجہ سے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ بہرحال امام سے کہا کہ بحق کی علیک، اللہ سے مانگیے دعا کہ اس جادوگر کو اگل دے۔ یہاں پر اس واقعے میں بڑی ایک عجیب بات ہے، کہہ رہا مولا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ امام سے اگر یہ درخواست کرتا ہارون، مولا دعا ہے 20 سال کی اور عمر دے دیجئے، مجھے اولاد ہو جائے، ہوئے یہ واقعہ سارے، اور امام نے بہت ساری دعائیں کی ان لوگوں کے لیے، ملتی ہمیں تاریخ میں، لیکن یہ وہ مرحلہ ہے کہ اب ہمیں دیکھنا چاہیے اور سمجھے ہم اس واقعے کے ذریعے کہ امام نے ایک عجیب جملہ کہا۔ امام نے کہا کہ لوکانہ موسیٰ، اگر موسیٰ کے آسانے، اگر موسیٰ کے آسانے ردت مبتلعت من حبال القوم وعصیہم، اگر عصائے موسیٰ نے جو جادوگروں کی رسیوں کو سانپوں کو نگلا تھا اگر موسیٰ کا عصا ان کو اگلتا، لترد ھذا الاسد مما ابتلعت من ھذا الرجل، تو یہ شیر جو یہ والا ہے اس جادوگر کو بھی اگل دیتا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہاں پر فرعون جتنی بھی درخواست کی اس نے، جتنا بھی گگیایا ہوگا، جو بھی کیا ہوگا، یہاں پر توحید کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ موسیٰ فرعون کے سامنے ہو، یہاں پر اگر توحید کا نمائندہ ہے کہ جو پروردگار عالم کا اسم اعظم کا مالک ہے، اب یہ اس کی منشا اور مرضی کے مطابق ہے کہ آپ پر رحم کرے یا نہ کرے۔ درود بھیجے محمد آل محمد پر۔ یہاں پر میں ایک حدیث تبرک کے طور پر، شب شہادت ہے، زیادہ طویل حدیث نہیں ہے، اور ابھی ہمارے پاس وقت بھی تقریباً ہے، تو میں، اچھا، یہاں پر ہشام ابن حکم سے روایت ہے، وہی حدیث جس میں 52 مرتبہ امام نے کہا یا ہشام یا ہشام یا ہشام۔ اب آپ دیکھیے، مجھے یہ جو واقعات حالیہ چل رہے ہیں، کیونکہ وقت ہے، میں جلدی سے اس حدیث کو پڑھ کے پھر ان واقعات کی طرف آؤں گا جو حالات چل رہے ہیں آج کل، اور پھر اس میں عقل کا تعبد سے، عقل کا توکل سے تعلق، اور ظاہری دواؤں کا، ظاہری جو امور ہیں ہمارے، اس کے اندر ہم بیماریوں سے کس طرح سے مدد لے سکتے ہیں، آئمہ نے کیا فرمایا ہے اور کیا چیز ملتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یا ہشام، اور یہ روایت میں نے کیوں چنی ہے؟ اس وجہ سے بھی چنی ہے، انتخاب کیا اس کا، کہ اس میں امیر المومنین کا نام بھی ہے اور اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام بھی ہے، تو دو اماموں کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں کس سے؟ ہشام سے، کہ کان امیر المومنین علیہ السلام یقول، امیر المومنین اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، یہ نہیں کہا کہ کہا تھا، کان یقول کہا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ما عبد اللہ بشین افضل من العقل، خدا کی عبادت جو کی گئی ہے، عقل سے بڑھ کر کوئی بافضیلت ترین چیز نہیں ہے جس کے ذریعے خدا کی عبادت کی گئی ہو۔ اس کا مطلب پہلے مرحلے پر ہے عقل۔ اب عقل کیا ہے؟ وہ کتاب العقل والجہل، اس کے اندر احمد نے تفصیل سے اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى، کسی بھی انسان کی عقل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی کہ جب تک اس میں کچھ خصوصیات نہ آ جائیں، کچھ صفات نہ آ جائیں۔ لہذا ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ آیا میری ذات میں یہ صفات موجود ہیں یا نہیں ہے، اگر یہ ہیں تو اس کی عقل تمام ہو چکی ہے، اور اس کا مطلب ہے اب وہ جو عبادت کر رہا ہے اپنے لحاظ سے بہترین عبادت کر رہا ہے۔ یعنی اگر مجھ میں یہ صفات ہیں، اگر آپ میں یہ صفات ہیں، تو ہم اپنی ذات کے لحاظ سے بہترین عبادت کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم سلمان فارسی بن گئے، سلمان میں بھی یہ صفات آ جائیں، سلمان اپنے لحاظ سے بہترین عبادت کریں گے، ہم اپنی سطح پر جا کر بہترین عبادت کریں گے۔ دوسری کلاس کا بچہ ہے، کلاس میں ٹاپ کیا ہے، ایک صاحب نے سیکنڈ ایئر کا امتحان دیا، انہوں نے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے، دونوں نے ٹاپ کیا ہے، اس نے اپنے لحاظ سے ٹاپ کیا ہے، اس نے اپنے لحاظ سے ٹاپ کیا ہے، ایک صاحب کو کالج کے اندر انعام ملا ہے، ایک کو پورے صوبے کی یونیورسٹیز میں انہوں نے ٹاپ کیا ہے، تو دونوں نے ٹاپ کیا ہے، لیکن اس کا ٹاپ کرنا اور اس کا ٹاپ کرنا دونوں میں فرق ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ خصال شتا، کچھ خصوصیت، پہلی چیز الکفر والشر منہم مأمونان، کفر اور شر، برائی مأمون ہے، اس سے امن میں ہو, تمہیں کبھی اس سے شر نہیں پہنچے گا, تمہیں اس سے کبھی کفر نہیں پہنچے گا. یعنی کیا مطلب, دو باتیں ہو سکتی ہیں کفر کی, ایک تو کفر یعنی کفر جو ہم کہتے ہیں کافر ہے, کفر بکرا ہے, کفر کہہ رہا ہے. ایک کفر کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کفران نعمت بھی لیا جائے, کہ جب تم اس کے ساتھ نیک کام کرو کہے گا اس میں کیا تھا, یہ تو 10 لوگ کر دیتے میرے ساتھ, یعنی کبھی آپ کا احسان ہی نہیں مان کے دے. ہو سکتا ہے یہ مانا ہو, ہو سکتا ہے کفر کا مانا ہو. کفر و شر منہ مامونان, کفر و شر اس سے تم امان میں ہو, تم اس کی ذات سے کبھی شر اور کفر نکلتے ہوئے نہیں دیکھو گے. یہ مومن کی خصوصیات میں سے ایک ہے کہ وہ ہمیشہ, اور عالم کی صفات میں سے کہ وہ عداوت سے نصیحت کی طرف لے کر آئے. یعنی کیا مطلب, یعنی جب بھی آپ اس سے بات کریں, یعنی فرض کیجئے سید الشہداء سے میدان کربلا میں پوچھا جائے, اگر شمر آ کر مشورہ لے تو سید الشہداء اس کو بہترین مشورہ دیں گے اس کے حساب سے, یعنی کہ تلوار سوت کر میرے سامنے آیا. اور یہ تاریخ موجود ہے جناب امیر المومنین کی, کہ جہاں پر مولا کائنات سے مشورے مانگے گئے تو مولا کائنات نے ایسے مشورے دیے ہیں کہ خالص مشورے اور بہترین مشورے. لہذا خوب توجہ کیجیے گا, اگر امام موسیٰ کاظم, خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر, اگر امام موسیٰ کاظم ہارون رشید کو مشورہ دے رہے کہ دیکھ تو اپنے ملک کے ٹیکس کا نظام اس طرح سے چلا, اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ ہارون رشید بہت زیادہ آنکھوں کا تارا ہے امام موسیٰ کاظم کے. ان کی خاصیت یہ ہے, سورج جب چمکتا ہے روشنی تو نجس العین جانور پر بھی چمکتی ہے اور کعبے میں بیٹھے ہوئے کبوتر پر بھی چمکتی ہے. لہذا اللہم صل علی محمد و علی محمد, درود بھیجے محمد علی محمد. لہذا اگر جا کر جناب موسیٰ اور جناب ہارون, نہج البلاغہ میں واقعہ موجود ہے, یہ دونوں بھائی گئے, مولا کائنات کا بڑا زبردست خطبہ ہے, گئے فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے. کون فرعون؟ انا ربکم الاعلی, تمہارا اللہ تمہارا رب میں ہوں. کہا کہ دیکھ تیری حکومت بھی قائم رہے گی, تیری عزت بھی برقرار رہے گی اگر تو اسلام لے آئے. یعنی کیا مطلب, وہ کل تک کہہ رہا تھا میں تمہارا خدا ہوں لیکن ہمیں تمہاری حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہاتھوں میں لاٹھیاں, اور وہ بہت اچھی ترشیوی نہیں, بڑی اسموتھ قسم کی ٹیڑھی میڑھی درختوں کی لاٹھیاں اور اون کا جبہ. ہارون نے, فرعون نے مذاق اڑایا. یعنی دیکھو یہ تم جو سمجھ لو کہ ہم تمہارے ساتھ برابری کے لیول پر آ کر بات کریں گے, تم ہم کہیں پر ہو تو تم کو مشورہ دیں, یہ مت سمجھنا ہم خدا کے نمائندے ہیں. ہماری ذات سے وہ چیز نکل کر آتی ہے جس کا حکم دیتا ہے خدا. یعنی اگر تم یہ طے کرو کہ موسیٰ کے گلے میں ہار اور ہیرے جواہرات کا ہار ہو, ہارون کے گلے میں سونے چاندی کے توق ہوں اور کنگن ہو اور ریشمی لباس ہو اور باہر گھوڑے کھڑے ہوئے ہوں, تب آ کر ہم تم سے کہیں کہ مسلمان ہو جاؤ, تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ہم چاہے مخمل و کمخواب کے بچھونے پر ہوں, ہم چاہے کھجور کی چٹائی پر ہوں, ہم خدا کے نمائندے. لہٰذا تم یہ مت سمجھو کہ ہم کو تم سے بڑی محبت ہے, ہم خدا کا پیغام لے کر آئیں. لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا, ایک دفعہ ذات جناب سیدہ کی خاصیت یہ ہے کہ رحم ترحم بانٹنا عطا کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب سیدہ کی نگاہوں میں تمام خواتین مدینہ کی فضا کے برابر ہیں, یہ سیدہ کی عادت ہے, یہ سیدہ کا وطیرہ ہے کہ جو دروازے پر آئے گا یہودی بھی آئے گا پیٹ بھر کے جائے گا, عیسائی بھی آئے گا پیٹ بھر کے جائے گا, سلمان اور قمبر اور ابوذر بھی آئیں گے تو سیدہ ان کو روٹیاں عطا کریں گی. یہ مت سمجھیے کہ جو دروازے سیدہ پہ آ رہا ہے وہ قمبر ہے. اگلا جملہ کیا ہے, ورشت والخیر منہ معمولان, رشت یعنی ہدایت, یعنی ہر چیز کے بارے میں صحیح چیز, والخیر بھلائی اچھائی, منہ معمولان معمول عمل سے نکلا, عمل یعنی آرزو, یعنی ہمیشہ مومن سے یہ آرزو رکھو, توقع رکھو کہ اس سے کیا نکل کر آئے گا, رشد اور خیر. کبھی بھی تم کو ایسی چیز نہیں بتائے گا کہ مجھ سے کیا مطلب, کوئی بھی مشورہ دے دوں کچھ بھی ہوتا رہے بس ٹھیک ہے کہہ دیا, نہیں, ہمیشہ رشد کی بات کرے گا, جو ہدایت کی بات ہوگی, جو صحیح بات ہوگی, جو مناسب بات ہوگی, والخیر بھلائی کی بات ہوگی. ہمیشہ مومن کی ذات سے یہ امید رکھو. وفضل مالہ مبذول, جو اس کا اضافی مال ہوتا ہے نا یہ خدا کی راہ میں دے دیتا ہے. وہ فضل و قول ہی مکفوف, اور جو اضافی بات ہوتی ہے اس کو اپنے دہن میں رکھتا ہے. لہٰذا مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ اضافی مال کو دے دیتا ہے اور اضافی باتوں کو اپنے منہ میں رکھتا ہے. اب دیکھیے آئمہ کی حدیثیں ہیں, میں کس طرح سے یہ بات بیان کروں اور سمجھا پاؤں. اب اسی چیپٹر کے اندر کہ صدقہ خیرات, مولانا 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے اکاؤنٹ میں, سب دے دیں بانٹ دیں, حدیث کیا کہتی ہے اس میں, فضل مال کی تعریف کیا ہے کہ اضافی مال آپ کے پاس ہو, آپ کو پتا ہے کل یہ ضرورت پڑے گی تو کیا یہ آپ کا فضل مال ہے؟ تین سال بعد ضرورت پڑے گی، چھ مہینے بعد ضرورت پڑے گی، میں گدائی کرنے لگوں گا، کاسہ سوال دراز کروں گا، میں دست سوال دراز کروں گا لوگوں کے سامنے. تو یہ بھی جا کر آپ پوچھیں امام سے کہ فضل مال کہتے کس کو ہیں؟ ایک کروڑ روپیہ رکھا ہے میرے پاس آپ کے پاس، بھائی آپ اس مہینے تو نہیں کھائیں گے نا، آپ کو سیلری مل جائے گی اس سے کھا لیجیے گا، تو ایک کروڑ پورا اٹھا کر خیرات کر دیجیے. کیا ڈیفائن کیا امام نے فضل مال کس کو کہا ہے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے سمجھنے کے لیے. اچھا اب ایک اور مسئلہ ہے، توکل کا تعلق کیا ہے خیرات کے ساتھ، انفاق کے ساتھ، یہ ایک الگ بحث ہے. یعنی آئمہ کے جب آپ نظام فکری کو دیکھیں گے، جو آئمہ ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں، جس طرح سے آئمہ نے انٹر لنک کیا چیزوں کو، یہ ایک بڑا معجزہ ہے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، فضل مال اس کا مبذول ہے، اضافی مال دے دیتا ہے، اور فضل قول جو اضافی بات ہے وہ اپنے منہ میں رکھتا ہے، اس کو روک کر رکھتا ہے. نصیب ہو من الدنیا القوت، جتنی ضرورت ہوتی ہے دنیا کے لیے اتنی چیزوں کو وہ اٹھاتا ہے. لا یشبع من العلم دہرہ، زمانہ اس کی جو زندگی کے روز و شب کے جو گھنٹے اور ساعتیں گھڑیاں ہیں، لا یشبع، سیر نہیں ہوتا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں. الذل احب الیہ مع اللہ، ذلت پسند ہے اس کو خدا کے ساتھ اگر ہو، من العز مع غیرہ، عزت اگر غیر کے ساتھ مل رہی تو اس کو پسند نہیں ہے. مسلم نے عقیل کو دیکھ لیجئے، حر کو دیکھ لیجئے، کہ حر کو تو میں نہیں کہوں گا لیکن ظاہری فوراً آئے شہید ہو گئے، لیکن مسلم نے عقیل کو کس طرح سے واقعات ہوئے، اور جو ظاہری ایک مسلم کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. جناب ابو ذر کو دیکھیے آپ، جناب سلمان کو دیکھیے آپ، تین دن سے ابو ذر کے بچوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن کہا گیا رسول کے بعد کہ بھائی یہ رکھ لو اور یہ بات کہہ دو. مولا کائنات اس بات کو نقل کرتے ہوئے روایت کے مطابق رونے لگے، یعنی مولا کائنات کے جو آنسو نکلوا دے، کہ خدا کی قسم ابو ذر نے تھیلی ٹھکرا دی جبکہ ابو ذر اور اس کے بچوں نے اور بیوی نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا تھا. صلی اللہ علیہ و توازو احب الیہ من الشرف، توازو انکساری، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا پسند کرتا ہے ہمیشہ. اس طرح اپنی تعریف، اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا، شرف سے زیادہ توازو کو پسند کرتا ہے یہ. یستکثر، اچھا خوب توجہ، ہاں میں ایک بات بتاؤں، بعض لوگ ہمارے مومنین توازو کرتے کرتے اپنی توہین پر اتر آتے ہیں خود. یہ بھی منع ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے نہ کہ کوئی بھی آپ کو کچھ بھی تذلیل کر کے، رسوائی کر، آپ کے ساتھ نتھی کر کے، منسلک کر کے کوئی بھی محفل میں کوئی بھی جملہ کہہ دے. اگر کوئی کہہ دے تو وہ برداشت کرنا ایک الگ چیز ہے، جواب کس طرح سے دیا جائے، لیکن مومن اپنے آپ کو معرض ذلت میں نہ لائے. مومن صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے، مومن گھر سے باہر نکلتے وقت آئینہ دیکھ کر آئے، سنت رسول خدا ہے یہ. تو مومن کو کی عزت کو جہاں خدا نے بچایا ہے، وہاں پر مومن کو یہ بھی حکم ہے اپنے آپ کو معرض میں، زد میں مت لاؤ، ٹارگیٹ میں مت لاؤ رسوائی کی، ذلت کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اگر ذلت خدا کے ساتھ رہ کر اچھی لگتی ہے مومن کو، تو وہ اپنے آپ کو معرض ذلت میں، ذلت کی زد میں لے آئے، نہیں، یہ بھی منع ہے. توازو زیادہ پسند کرتا ہے یہ، احب الیہ، توازو زیادہ پسند ہے اس کو شرف سے، بزرگواری سے، بلندی سے. یستکثر قلیل المعروف من غیرہ، کوئی دوسرا اس کے ساتھ چھوٹی سی نیکی بھی کرتا ہے نا، اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے یہ. اور میں ایسے لوگوں کو، مومنین کو دیکھ چکا ہوں کہ عجیب، میں خود دیکھا، انتقال ہو گیا ان صاحب کا جن کی بات کر رہا ہوں، کہ سمجھ لیجئے کہ آج سے 50-52-53 برس پہلے کسی نے، میں آپ کو واقعہ بتا دوں، شادی بیاہ کا مسئلہ تھا، صاحب گئے، لڑکی والے لڑکے والے بیٹھے، مختصر کر کے بتا رہا ہوں، میں خود ایسے مومن سے مل چکا ہوں جو 95 سال کی عمر میں، ابھی انتقال ہوا ان کو 6-7 مہینے پہلے. تو کہنے لگے کہ فلاں صاحب کہ میں دعا کرتا ہوں نماز شب میں ہمیشہ. تو ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے کیوں دعا کرتے ہیں ان کا آپ کے کوئی رشتہ دار، بہت شاید کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، آپ کے سمدھیانے کے پتہ نہیں دور کے ہیں. کیا اصل میں جب وہ آئے تھے نا ہمارے گھر میں رشتہ لے کر فلاں کا، لڑکا اور لڑکے والے بن کر آئے تھے، تو ہم نے کہا بھائی دیکھیے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم کس سے بات کریں، تو ان صاحب نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے بات کیجیے گا. تو یہ مجھے ذمہ داری کا احساس لگا ان میں اور بزرگواری لگی. تو ہماری بیٹی جا رہی تھی ان کے گھر میں مولانا، تو ہم آج تک ان کے لیے دعا کرتے ہیں نماز شب میں. تو اب آپ یہ دیکھیے، اور ایک شخص ہے کہ وہ گلا کاٹنے میں تل رہا ہے، کس کا؟ حسین ابن علی علیہ السلام کا، سید الشہدا کا، جبکہ سید الشہدا نے کتنی مدد کی جنگ صفین میں. آپ کے سامنے واقعہ ہے، مولا کائنات نے پانی پلانے کو بھیجا، شمر کو پانی پلایا جا کر امام حسین علیہ السلام نے. تو یہ جو چیز ہے انسان کے اندر، کہ عجیب جملہ ہے، کہ یستکثر قلیل المعروف من غیرہ، دوسرا شخص جو اس کا چھوٹی سی نیکی کرتا ہے اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے. اگر اس کا جواب نہ دے سکے تو دعا میں یاد رکھے, اچھے طریقے سے اس کا ذکر کرے, احترام کرے, محبت کے ساتھ پیش آئے. وَيَسْتَقِلْ كَثِيرَ الْمَعْرُوفِ مِنْ نَفْسِهِ, لیکن اپنے بہت سارے نیک کام کو یستقل قلیل سمجھتا ہے, نہیں کچھ بھی کام نہیں کیا میں نے. وَيَرَى النَّاسُ كُلَّهُمْ خَيْرًا مِنْهُ, تمام لوگوں کے بارے میں کہتا ہے یہ سب مجھ سے بہتر ہیں. وَأَنَّهُ شَرُّهُمْ فِي نَفْسِهِ, اور اپنے آپ کو واقعاً تکلفاً نہیں کہتا, یہ اپنے آپ کو واقعاً اپنے نفس میں سمجھتا ہے کہ سب سے برا میں ہوں, جہنم میں اگر بھیجے گا سب سے پہلے خدا مجھے بھیجے گا, یہ اس کی نفسانی کیفیت ہے, یہ تکلفاً نہیں ہے. یاد رکھیے گا, ارے قبلہ ہم تو آپ, ارے ہم تو آپ کے قدموں کی خواب, میں جہنم میں ہم جائیں گے, ارے آپ جائیں گے, یہ یعنی واقع تکلفات نہیں ہیں, یہ حقیقتاً سمجھتا ہے اپنے آپ کو. کیوں سمجھتا ہے؟ اس کی جڑ وہاں پر چھپی ہوئی ہے, اپنے کثیر ترین نیک کام کو کچھ بھی نہیں سمجھتا, میں نے کچھ نہیں کیا. یعنی مولا کائنات جب اپنی خصوصیات گنوا رہے ہیں تو مولا کائنات, خصال صدوق میں روایت ہے, 14 امتحانات اپنے گنوائے تو مولا نے ایک جملہ کہا, بغیر تزکیۃ مندی لنفسی, یا میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کر رہا, تو نے پوچھا ہے اے اخل یہود, یہودی تو نے پوچھا ہے تو بتا رہا ہوں. اور ائمہ سے کئی جگہ یہ ملتا ہے قول, جب بتائیں اپنی خصوصیات کہ رسول خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا, آپ نے کیا کیا, تو آخر میں امام نے فرمایا والحمدللہ, یہ ہم خدا, یہ ہم والحمدللہ, یہ وہ تکلفاً نہیں ہے, یعنی پروردگار یہ تیری توفیق ہے ساری, اگر ہاتھ نہیں اٹھتا تو میں کیسے یہ کام کرتا. پروردگار تو نے پیدا کیا مجھے ابو طالب کے گھر میں, تو نے پیدا کیا فاطمہ بنت اسد کا بیٹا بنایا, تو نے مجھے رسول کے پاس پہنچایا. یہ مولا کائنات کی ایک سوچ ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ افضل ولد آدم ہو کر علی ابن ابی طالب, افضل ولد آدم ہو کر رسول خدا آخر میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ, کہہ رہے ہیں کہ انا سید ولد آدم, میں گیا سدرۃ المنتہا سے آگے چلا گیا, کوئی نہیں جا سکا, اور میں خدا کی مخلوقات کا سید و سردار ہوں. ولا فخرا, فخر کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بڑا عجیب مسئلہ ہے یہ. کہ بہرحال یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب توحید آخری مرحلے پر ہو. پھر فرمایا مولا کائنات نے چھٹے امام کے اس قول کے مطابق, ساتویں امام کے, وہ ہوا تمام الامر, اگر کسی میں یہ چیزیں آ جائیں بات ختم ہو گئی, خلاص, یعنی باقیہ تمام چیزوں کو چھوڑ دو. تو یہ ایک چیز ہے. اب میں سوچ کر آیا تھا کہ کچھ گفتگو ہو جو حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے, لیکن میں انشاءاللہ کل بھی ہے تو مجلس کا سلسلہ, تو یہ باقی جو ہے وہ گفتگو اس کل پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ, کہ آج مولا کا مصائب کا بھی ذکر ہوگا, اور یہاں تک بات ہو گئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عنوان سے, اور باب الحوائج کہا جاتا ہے, اور روایت میں یہ ہے کہ خدا میرے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم سے, بغداد کے لوگوں سے اس طرح سے آفتیں دور کرتا ہے اور امان ہے میرے پدر بزرگوار, امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم. اور یہاں پر یاد کی جائے حضرت سید العلماء واقعین آیت اللہ سید علی نقی نقوی, جن کو ہم سب نقن صاحب کے نام سے جانتے ہیں, کہ واقعین ایک عجیب چیز ہے کہ جب گئے 1930 یا 1928 کی بات ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے پڑھا ہے کتاب میں, جب گئے نجف میں پڑھنے کے لیے, تو کثیر تعداد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذریعہ منور سے معجزات صادر ہوئے, تو قبلہ نجف چھوڑ کر گئے, گھروں میں گئے, ملے, سند کو تمام کیا, فلاں محلے میں فلاں تاریخ کو فلاں شخص کی بیٹی کے ساتھ اس کی بینائی آئی, اس کو ٹی بی تھی, ٹی بی آج کل ہم ہنس کھیل کے بتا دیتے ہیں, البتہ اتنا آسان آج بھی نہیں ہے, بیچارے کسی غریب کو ہو جائے تو وہ اس کے لیے بس ختم ہو جاتا ہے مسئلہ, لیکن ٹی بی تھی میں گیا, فلاں چیز تھی میں گیا, یہ مرض تھا میں گیا, تو بیٹھ کر وہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے معجزات کو امام کے معجزات کو قبلہ نقل صاحب نے قلم بند فرمایا, کتاب کی صورت میں شائع کیا, یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اور ابھی بھی آپ کو خدا نصیب کرے انشاءاللہ ہم سب کو زیارت, ابھی بھی اگر آپ جائیں گے باب المراد سے نکلے تو وہاں جو گرل لگی ہوئی ہے, یعنی بائیں ہاتھ پہ آپ کے سید رضی اور سید مرتضیٰ کا روضہ قبر ہے, تو وہاں پہ اگر آپ چلتے ہوئے جائیں تو وہاں پہ لوگوں نے کپڑے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ میری بیٹی کو شفا ملی ہے, میرے بیٹے کو یہ شفا ملی ہو, تو وہ لکھتے ہیں وہاں پر. اچھا, لوگ کہتے ہیں اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے, بھائی شکر گزاری کا طریقہ ہے, لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمیں یہاں سے یہ چیز مل رہی ہے. تو ایک بات یہ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج. ایک اور چیز وہ یہ کہ اگر کسی کو بیماری ہو, یہ خدا طول عمر دے, حضرت آیت اللہ عظمہ شیخ حسین وحید خراسانی ادام اللہ ذلہ, کہ وہ کہتے ہیں کسی کو اگر کوئی طبیعت خراب ہے, بیماری ہے, اب یہ عمل بتاتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے دن وہ 70 دفعہ دایاں ہاتھ رکھ کے اپنے دل پر یا سر پر 70 دفعہ الحمد پڑھے, دوسرے دن سے 7 دفعہ اس کے بیچ میں گفتگو نہ کرے, اور منت مانے کہ جب میری طبیعت بالکل صحیح ہو جائے گی تو میں 4 قرآن یا خود پڑھوں گا یا کسی کو پیسے دے کر پڑھواؤں گا, دو میں خود پڑھوں گا, دو کسی اور سے پڑھواؤں گا, وہ جو بھی اس کی منت ہے. پہلا قرآن جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کروں گا, دوسرا کس کو؟ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو, تیسرا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو, چوتھا جناب نفیسہ خاتون, ان سب ہستیوں کو سلام اللہ علیہم ان کو ہدیہ کروں گا. چار قرآن پڑھ کر ان کو بخشوں گا, ہدیہ کروں گا, معذرت کہ جب میری طبیعت ٹھیک ہو جائے. یہ امام موسیٰ کاظم. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک جملہ ملتا ہے تاریخ میں, وکانا ینتقل من سجن الى سجن. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یعنی ایک سے دوسرے زندان میں منتقل کیا جاتا تھا. سب سے پہلے جو امام کو منتقل کیا گیا, یعنی ہمیں جو کم ترین تعداد ملتی ہے امام موسیٰ کاظم کی زندان میں, 7 برس ملتی ہے. اور یعنی بہرحال خدا امام زمانہ ہم سے اس تعزیت کو قبول فرمائے. اور بات کرتے ہوئے, خیر ہم جیسے لوگوں نے جنہوں نے کئی برس بیٹھ کر دسترخوان حضرت معصومہ پہ نمک کھایا ہے, ان کا ہم پر بہت زیادہ, ویسے تمام ائمہ کا حق ہے, لیکن صلی اللہ علیہ کے باب الحوائج یا موسیٰ ابن جعفر ایک عجیب حق ہے. اور ہم لوگ دسترخوان بی بی معصومہ کے اوپر پلے بڑھے پروان چڑھے. پہلی دفعہ جب امام موسیٰ کاظم زندان گئے ہیں تو جناب معصومہ کی عمر تقریباً 5 یا 6 برس کی تھی. اور جو یہ جملہ ملتا ہے کانا ینتقل من سجن الى سجن, امام موسیٰ کاظم ایک زندان سے دوسرے زندان میں لے کر جایا جاتا تھا. پہلے امام کو مدینہ سے ہارون جیسے ہی تخت پر بیٹھا, اس نے مدینہ سے بصرے بلوایا. یہاں پر رشتہ دار تھا, چچا تھا عیسیٰ ابن جعفر کے زندان میں, کہا کہ اپنے چچا کو خط لکھا امام موسیٰ کاظم کو قتل کر دے. اس نے کہا میں قتل نہیں کر سکتا, اولاد پیغمبر, بزرگوار, عابد و زاہد, میں نے اس سے کوئی برائی نہیں دیکھی, میں کیسے قتل کروں؟ کہا کہ اچھا دوسرے زندان میں بھیجو. کس کے؟ فضل ابن ربی کے. فضل ابن ربی کے زندان میں امام آئے, کہا کہ قتل کرو. کہا کہ میں نہیں کر سکتا, میں نے کوئی غلط چیز نہیں دیکھی, مسلسل یا عبادت کرتا ہے یا روزہ رکھتا ہے, عجیب طرح کے روز و شب گزر رہے ہیں, میں کس بنیاد پر قتل کروں؟ کہا کہ اچھا فضل ابن یحییٰ برمکی کے زندان میں لے کر جاؤ. کہا کہ فضل ابن یحییٰ برمکی امام موسیٰ کاظم کو قتل کر دے. کہا کہ میں نہیں کر سکتا, میں کس طرح سے کروں؟ طیب و طاہر, اولاد پیغمبر. کہا کہ آخری زندان جو تھا امام کا سندی ابن شاہک کا تھا. اور امام کے زندان کے بارے میں یہ ملتا ہے ہمیں بعض دفعہ کہ نہ امام اس میں ٹھیک طرح سے بیٹھ سکتے تھے, نہ استراحت فرما سکتے تھے. اور یہ جملہ اس زندان میں امام کا ملتا ہے کہ اللہم انی اسألوکا, پروردگار یہ تو جانتا ہے کہ موسیٰ ابن جعفر تجھ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا, ان تفرغنی للعبادہ, کہ پروردگار تو مجھے کوئی ایسی جگہ دے دے کہ میں جہاں پر سکون کے ساتھ تیری عبادت کر سکوں. اللہم وقد فعل فلک الحمد, پروردگار تو نے مجھے سکون سے عبادت کی جگہ عطا فرما دی. پروردگار ہم تیری ذات سے مخصوص ہے. میں ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں, جب کہا گیا قتل کر دے فضل ابن یحییٰ سے, تو اس نے یحییٰ ابن ربی سے اس نے کہا میں کیسے قتل کروں امام کو؟ مسلسل استغفار, مسلسل دعائیں, مناجات. یہ شخص ایسا ہے جو کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا, یعنی اپنے قاتل کے لیے بد دعا نہیں کر رہا. ایک دفعہ زندان بغداد میں ایک زندان بان آیا امام کے پاس کچھ کھجور لے کر. امام کو علم غیب سے اندازہ ہو گیا, معلوم چل گیا. اور جب یہ زندان بان آیا تو ہارون کا مورخین نے لکھا ہے کہ کتا بھی اس کے ساتھ آیا. امام نے وہ کھجور اٹھائے زہریلے اور کتے کے آگے پھینکے, کتے نے وہ زہریلے کھجور کھائے یا انگور, اور وہیں پر کتے کی موت واقع ہو گئی. ہارون کو جب یہ واقعہ پتہ لگا تو ہارون کو شدید غم و غصے کی کیفیت طاری ہوئی. میں کہوں گا صلی اللہ علیہ یا موسیٰ ابن جعفر, آل رسول کو قتل کرنے کا منصوبہ بن رہا ہے, لیکن نجس العین جانور کو اگر قتل کر دیا گیا, اگر اس کو موت آ گئی ہے, مظلومیت اولاد سیدہ, میں کہوں گا یہ وہ ہستی ہے جو مشیت الہی کی امین ہے, یہ وہ ہستی ہے جو اسماء الہی کی امین ہے, یہ خون سیدہ اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. لیکن ایک دفعہ سندی ابن شاہک کے زندان میں کہا گیا کہ شدت امر کو زیادہ کر, کڑی نگرانی کر, تکلیف دے. سندی ابن شاہک نے کھجوروں میں رکھ کر زہر دیا. امام نے زہر تناول فرمایا. سندی ابن شاہک نے کہا مزید کھائیے. کہا جتنے کھجور کھائے اس میں تیرا کام ہو جائے گا. ایک دفعہ امام صاحب فراش ہوئے, بغداد کے مومنین کو بلایا گیا, سربراہ وردہ زعما کو بلایا گیا. کہا دیکھ لو موسیٰ ابن جعفر کو, کل یہ مت کہنا کہ ہم نے قتل کیا, صحت مندی کے عالم میں ہے. ایک دفعہ امام نے کہا یہ جھوٹ کہتا ہے, مجھے 7 کھجوروں میں زہر دیا گیا, آج میرا رنگ زرد ہوگا, کل سبز ہوگا, اور پرسوں میری موت واقع ہو جائے گی. امام کی زہر سے موت واقع ہوئی. 3 دن زہر کی تکلیف میں امام تڑپے. تیسرے دن امام کی موت واقع ہوئی، امام شہید ہو گئے۔ ایک دفعہ حکم دیا گیا، چار قلیوں کو بلایا گیا، اپنے کاندھے پر تابوت کو اٹھاؤ اور جسر بغداد پر رکھ کر یہ اعلان کرو، ہذا امام الرفض فعرفو ہو، ارے یہ رافضیوں کا امام ہے، اس کو پہچان لو۔ میں کہوں گا اے امام موسیٰ کاظم، اس کے بعد بادشاہ کے چچا کو پتا لگا، آپ کی تشییع جنازہ ہوئی بڑے احتشام کے ساتھ، بڑے نہایت ہی احترام کے ساتھ۔ لیکن میں کہوں گا امام موسیٰ کاظم، جب آپ کی شہادت کی خبر مدینہ گئی ہوگی، امام رضا علیہ السلام نے خبر وصول کی ہوگی، جب گھر میں داخل ہوئے ہوں گے، 17 بہنیں موجود ہیں نا گھر میں، ایک ایک کو امام نے اپنے کلیجے سے لگایا ہوگا، حضرت معصومہ کی عمر 9 برس کی تھی، یہ ہماری 9 برس کی شہزادی، جب ان کو یہ پتا لگا ہوگا کہ بابا شہید ہو گئے، ایک دفعہ امام رضا کے چہرے پر نظر پڑی ہوگی، بی بی معصومہ کے دل کو قرار آ گیا ہوگا، مولا رضا نے آگے بڑھ کر گلے لگایا ہوگا، گالوں کا بوسا لیا ہوگا، پیشانی کا بوسا لیا ہوگا۔ لیکن میں کہوں گا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اے امام موسیٰ کاظم، ذرا آئیے میدان کربلا میں، جب آپ کے جد کو شہید کیا گیا، ارے کجا بوسا لینا، کبھی گالوں پر تماچے پڑتے تھے، کبھی کانوں سے گوھر چھینے جاتے۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلبون۔ بار لها تجھے واسطہ باب الحوائج، حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہم السلام کا، پروردگار اس عزاداری کو ہم سے قبول فرما۔ جو مومنین مومنات جہاں جہاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس مجلس کو سن رہے ہیں پروردگار، جہاں جہاں مجلس ہو رہی ہے اس قرآن خاکی پر، پروردگار ان کی اس عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار ہم ان تمام مومنین مومنات کی نیابت میں یہ دعا یہاں مانگ رہے ہیں کہ جس کو جو مشکل ہے، گھر میں اگر کسی کے علیل ہے کوئی، رسم تنگی ہے، کوئی شخص نادار ہے، قرض دار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، مشکل میں گرفتار ہے، پروردگار اس کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار یہ جو بلا آئی ہوئی ہے ہم انسانوں پر، پروردگار بحق محمد آل محمد، جس کے دل میں رتی برابر بھی حب علی ابن ابی طالب، جس کے دل میں رتی برابر بھی جناب سیدہ کا حب ہے، پروردگار اس کو اس وبا سے، اس بیماری سے، اس آفت سے محفوظ فرما۔ پروردگار یہ بلا، یہ وبا ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا امتحان کی وجہ سے ہمیں نہیں پتا، لیکن تجھے واسطہ دیتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں کا، پروردگار اس مشکل کو ہم سے دور فرما۔ پروردگار حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو بطور تعزیت قبول فرما۔ اللهم بحق محمد وآل محمد علیک، صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع ارزاقنا وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بجاه محمد واهل بيته الطيبين۔